بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، اور بالخصوص پیارے اور عزیز بچوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو تعریفوں کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سب کا رب، خالق اور مالک ہے. بے پناہ، بے حد و حساب اس کی ہم پر نعمتیں ہیں. پوری دنیا، پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، اور ہمارے لیے بہت سارے احکام اس نے نازل کیے، اور بہت ساری چیزوں سے ہم کو دور رکھا اور منع فرمایا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. لا محدود درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک رب العالمین کا پیغام پہنچایا اور دین کے تفصیلی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم تک پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم سامعین، آج کا خطبہ آج کے خطیب صاحب نے جو دیا وہ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا خطبہ تھا، اس لیے کہ ایسے خطبوں کی ضرورت ہے ہم کو، تاکہ ہم اللہ سے ڈریں اور ہم پر جن لوگوں کے حق رکھے گئے ہیں ان کو معلوم کرتے ہوئے کما حق ہو ان حقوق کو بجا لائیں. آج کا خطبہ تھا بر الوالدین پر. بر الوالدین یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، پیدا وہی کرتا ہے، ہمارا بھی وہی خالق اور سارے جہانوں کا بھی وہی خالق. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یا ہم کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے جن کو ذریعہ بنایا وہ ہے والدین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. خالق بے شک اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن اس نے جن کو ذریعہ بنایا وہ ہے والدین، وہ بھی اسی نے بنایا، ذریعہ بنایا دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا، جیسا کہ بڑے حضرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جن کو ذریعہ اللہ نے دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا بنایا ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور ان کی منزلت بہت زیادہ ہوگی. قرآن اور حدیث میں ماں باپ کا تعارف کرایا، ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا اور بہت سارے ایسے احکام دیے گئے جہاں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کس قدر تاکید آئی ہے. اور یہ بات یقینی طور پر سمجھنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک انسان کو کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور تعلیم سے ہم ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دنیا کا سبجیکٹ, کوئی دنیا کا ٹیچر قرآن و حدیث چھوڑ کر کسی اور طریقے سے صحیح معنوں میں ہم کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتا سکتا ہے, ناممکن اور امپوسبل بات ہے. تو ظاہر بات ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ماں باپ کو پہچانیں, ماں باپ کے حقوق کو جانیں اور ان کے حقوق کو کما حق ہو یعنی جیسے ہونا چاہیے ویسے ادا کریں, تو ضروری ہے اس کے لیے ہم کو قرآن و حدیث پڑھنا, ضروری ہے قرآن و حدیث کی اسٹڈی کرنا تاکہ ہم کو معلوم ہو ہمارے رب اللہ نے ماں باپ کے کیا حقوق ہم پر رکھے ہیں اور کیسے کس طریقے پر ہم اپنی ماں اور والد کے حقوق کو بجا لا سکتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں وہ جنت میں رکھے یا ہم کو جنت میں نعمتوں والی جنت میں وہ داخل کر دے. جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے ہیں ان بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, ان بچوں سے کیسے توقع اور امید کی جائے گی کہ یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں. تو ذرا دیکھیں کہ قصوروار کون ہے اور سزا کن کو مل رہی ہے. آئیے میں خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھوں. برادران اسلام, قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور اس کی تاکید کیا ہے, اس کے بعد سلف صالحین کے کچھ واقعات پیش کیے گئے خطبے میں کہ جن واقعات کے پیش نظر یہ بتایا گیا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں میں کس قدر جذبہ تھا حسن سلوک کا اور کیسی وہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے. خطبے کے آخری حصے میں یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فائدے دنیا اور آخرت میں کیا ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا, نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد اس کے بعد بتایا گیا کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ماں باپ کے ساتھ صحیح معنوں میں جو حسن سلوک کرنا چاہیے ویسا اکثر سلوک نہیں کیا جاتا ہے. اکثر عام طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا ان کے حقوق کو بجا نہیں لایا جاتا ہے, جبکہ قرآن پڑھنے سے غور سے سمجھ کر اور حدیثوں کو غور سے سمجھ کر پڑھنے سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے, یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ان کی تاکید آئی ہے اور بہت زیادہ ان کے حقوق ہیں اور ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ خطرناک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہو سکتی ہیں, یعنی نافرمانیوں کی سزا. آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ اس کو سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. چند آیتیں آپ کی خدمت میں رکھی جاتی ہیں تاکہ دیکھیے کہ ہمارا رب ماں باپ کے بارے میں ہم سے کیا کہتا ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون, لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم خرچ کہاں کریں, انفاق پیسوں کو کہاں خرچ کریں. ذرا غور سے سنیے, جدہ میں رہنے والے میرے بھائیوں, سعودی عرب میں پیسہ کمانے والے میرے بھائیوں جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہے پیسے کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں, دیکھیے کیا یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ سے ہمارے بندے پوچھتے ہیں پیسہ کہاں خرچ کریں, ماذا ينفقون کیا خرچ کیا کریں, خرچ کیا کریں, خرچ ہم کرتے ہیں, ہم سب پیسہ خرچ کرتے ہیں, دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. قل کہہ دیجیے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, تم جو بھی اچھا خرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ والدین کے لیے خرچ کرو اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 215 جا کر چیک کر لیجیے, اللہ اکبر 215 آیت, سبحان اللہ. کیا آیت سے ابتدا ہے خطبے کی, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ہم غور نہیں کرتے قرآن میں, ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے. یہ قرآن ہے جس نے سکھایا ہے پیسہ کہاں خرچ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, کہہ دیجیے کس سے کہا جا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے,
آپ کہہ دیجئے ان ہمارے بندوں سے، ان کو بتا دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تم کو جو بھی خیر خرچ کرنا ہے، اچھا خرچ کرنا ہے، اچھی جگہ خرچ کرنا ہے، پیسہ لگانا ہے صحیح جگہ، زبردست انکم ہو، زبردست فائدہ ہو، زبردست پروفٹ ہو، ایک کا دس، ایک کا بیس، ایک کا چالیس، ایک کا سو، زبردست انکم آئے. اور آج لوگ پیسہ لگا رہے ہیں. اس سے پہلے امام حمزہ ریان حفظہ اللہ نے خطبہ دیا، آپ کو یاد ہے تقریباً پچھلے سے پچھلے والا، کیونکہ پچھلا خطبے میں میں نہیں تھا ترجمہ میں، اس سے پہلے جو خطبہ دیا تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اسی چیز کے متعلق تھا کہ جو لوگ شیئر مارکیٹنگ میں پیسہ لگاتے ہیں، وہاں بتایا گیا تھا کتنے لوگ ہیں جو شیئر مارکیٹنگ میں پیسہ لگائے، کتنے لوگ ہیں. خالی خبر آئی تھی بہت پہلے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پڑنے والا ہے، اب پیسوں پہ پیسہ، پیسوں پہ پیسہ خرچ کیا گیا، بہت زیادہ پیسہ، بھائی یہاں ایئرپورٹ بننے والا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے والا ہے، اب اس کے اطراف ڈالو پیسہ، کیوں؟ تاکہ زبردست ہم کو فائدہ ہو. یعنی انسان آج پیسے وہاں خرچ کرنا چاہتا ہے جہاں اس کو خوب فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر خرچ کرنا ہے پیسے کو اور زبردست فائدہ چاہیے اس کا، زبردست، دنیا میں بھی زبردست، آخرت میں اس سے زیادہ زبردست، سبحان اللہ، فللوالدین، ماں باپ پر خرچ کرو پیسہ، ماں باپ پر خرچ کرو، ایک ایک ریال خرچ کرو، روپیہ وہاں رہتے ہیں یہاں ریال کماتے ہیں، ایک ایک روپیہ خرچ کرو، زبردست فائدہ ہوگا، زبردست، کیونکہ یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کسی کو لاس میں نہیں رکھتا. جو اللہ کو خوش کرے، جو اللہ کے حکم پر پیسہ خرچ کرے، اللہ کے حکم پر، اللہ جہاں کہتا ہے، اللہ جہاں پسند کرتا ہے، وہاں اگر کوئی پیسہ خرچ کرے تو پھر اللہ اس کو دنیا، اس کی دنیا آخرت سنوار دے گا، دنیا آخرت اس کی بنا دے گا، دنیا اور آخرت اس کی بنا دے گا. فللوالدین، فللوالدین، اللہ کہتا ہے والدین پر خرچ کرو اپنے پیسے کو، والاقربین اور رشتہ داروں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرو. دوسری آیت ہے برادر الاسلام، سورہ لقمان آیت نمبر 14، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، وصیت کرنے والا کون؟ اللہ جو سب سے بڑا ہے دنیا میں، رب قادر علی کل شیء، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو فائدہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، آپ کو دنیا کے نقصان سے بچانا چاہے وہ بچا سکتا ہے، آپ کو برباد کر دے دنیا میں اگر وہ چاہے برباد کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. بیدہ الملک، قل تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک میں بتایا گیا وہ تو وہ ذات ہے اللہ کی برکتوں والی جس کے ہاتھ میں کائنات، ملک بادشاہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فعال لما یرید، تیسرا پارا آپ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے. فعال لما یرید، جو چاہے جو ارادہ کرے اس کو کر گزرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کرتا ہے انسان کو، ہم نے انسان کو وصیت کی بھی والدین، اپنے والدین کے سلسلے میں کیا وصیت؟ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، دنیا میں اچھے رہو ان کے ساتھ. اور بتایا حملت امہ وہنا علی وہن، تمہاری امی نے، اس کی امی نے، انسان کی امی نے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی امی نے، انسان کی ماں نے، انسان کی والدہ نے اس کو حمل سے رکھا، تکلیف پر تکلیف، جب وہ پیٹ میں اٹھا کے رکھا بچے کو، انسان کو جس کو وصیت کی جا رہی ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی. دیکھیے یہ باتیں معلوم ہیں سب کو، لیکن اللہ کیا رہا ہے، ماں اللہ بتا رہا ہے، دیکھو اتنی تکلیف سے اس نے تم کو حمل میں رکھا، پیٹ میں رکھا اتنی تکلیف سے، تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہے. ماں کو، ماں نے بڑی تکلیف، وہ حدن آیا ہوا، تکلیف پر تکلیف کر رہا ہے اللہ. اور سب جانتے ہیں، ڈاکٹر جانتے ہیں، مائیں جو بن چکی ہیں وہ جانتے ہیں، جو شوہر ہیں، جو باپ ہیں وہ جانتے ہیں بیویوں کی پریگننسی کے درد، پریگننسی کے درد زہ، جس کو تقریباً اردو میں کہتے ہیں درد زہ، جو پیٹ میں، حمل میں، پریگننسی میں جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اندر سے لات مارتا ہے بچہ، اندر سے لات مارتا ہے، پلٹتا ہے، ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کوئی چیز ماں کھاتی ہے بچے کے لیے تو وہ ایکسپٹ نہیں کر دیتا، الٹیاں 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 ہونے لگتی ہیں، جو کھا رہی ہے بےچاری سب باہر نکل رہا ہے، جو کھا رہی ہے سب باہر نکل رہا ہے، کتنی تک پھر بھی کھاتی ہے، پھر بھی کھاتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، برداشت کرتی ہے. قسم اللہ کی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم ماں نہیں بن سکتے، ہم عورت نہیں ہے، یہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے وہ درد کیسا ہے، یہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے وہ درد کیسا ہے. اللہ کرا وہ تکلیف پر تکلیف برداشت کی اس نے، حملت ہوں, حمل میں رکھا, پیٹ میں رکھا. اس کے بعد کیا کہتا اللہ رب العالمین, وہ فصال ہو کی میں آمین, دو سال تک دودھ پلاتی ہے, سینے میں تکلیف ہوتی ہے, قسم اللہ پوچھی عورتوں سے دودھ پلاتی ہے تکلیف برداشت کرتے ہوئے. ایسی ماں کی وصیت, ایسی ماں کے لیے اللہ وصیت کر رہا ہے کہ اے بچے تو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر, اچھا برتاؤ کر, اور حکم دیتا ہے نشکر لی ولی والدے, تو میرا شکر پہلے کر اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر کر. کیوں؟ میں میرا شکر اس لیے کہ میں خالق ہوں, تیری امی کو میں نے پیدا کیا, تیرے ابو کو میں نے پیدا کیا, اور میرے حکم سے تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا, میرے حکم سے تجھ میں روح حکم کی گئی, میرے حکم سے اس نے حمل, اس کو حمل قرار پایا, میرے حکم سے اس نے تجھ کو جنا وغیرہ وغیرہ. تو ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تحت ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے اشکر لی, تو میرا شکر سب سے پہلے کر, کیونکہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میرا شکر پہلے کیا جائے. ولی والدی, اس کے بعد فور اللہ کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن. کیا ناشکری کرتے پھرتا ہے آج دنیا میں کہ ماں باپ نے کچھ نہیں کیا, ماں باپ نے ایسے کہ ایک کم وقت باب مکہ میں 12-15 سال رہا انڈیا سے آ کر, کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے سامنے کہتا ہے 12 سال کیوں نہیں جاتے ہو بھائی, ماں باپ پریشان ہے, ماں باپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کو بھیجو, کیوں نہیں جاتا ہے, ماں باپ پریشان ہے تجھ کو دیکھنے کے لیے, آنکھیں ترس رہی ہے تجھ کو دیکھنے کے, 12 سال ہو گئے اب تک تجھ کو نصیب نہیں ہوا ایک مرتبہ ماں باپ سے جا کر ملنا. کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے نشکر لی والی والی بھائی, تو میرا شکر کر گئے بندے, اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر, بہت احسانات ہیں ان کے تجھ پر, تو نہیں سمجھ سکتا وہ درد اور تکلیف کو, تو نہیں سمجھ سکتا, بڑے احسانات ہیں. اشکر, شکر ادا کر, اشکر الاشکر لی ولی والدے الی المصیر, شکر ادا کر, اور اتنا جان لے انسان لوٹ کر میرے پاس تجھ کو آنا ہے. کہاں جائے گا اگر میری بات پر عمل نہیں کرے گا, تو پھر لوٹ کر میرے پاس آنا ہے, میری بات پر عمل کرے گا تب بھی میرے پاس تجھ کو آنا ہے, تیرا ٹھکانا ہمارے یہاں ہے, تو تو دیکھ تو کیا لے کر ہمارے پاس آئے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ قاف کی 15 آیت میں اسی قسم کی تاکید کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. والدین, والد اور والدہ, ماں اور باپ, احسان کر, حسن سلوک کر. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے, اللہ کے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں. انسان نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے, قرآن پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے, عمرہ کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے, حج کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے, بہت طریقے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا طریقہ قرآن و حدیث کے روشنی میں علماء نے جو بیان کیا ہے وہ ہے نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا رہن سہن, اچھے اخلاق, اچھی گفتگو, اچھے کردار, اچھا برتاؤ کرتے ہوئے انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو سکتا ہے, جیسا کہ انبیاء صالحین اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں نے ایسے ہی کیا, اللہ کی خوب عبادت کی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب قریب ہوتے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہو گیا. کچھ مثالیں دی گئی ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, نوح علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے اپنی دعاؤں میں والدین کو یاد کرتے ہیں, دیکھیے ان کی مثال دی گئی ہے, وہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا, اللہ سے انہوں نے دعا کی رب اغفر لی ولی والدی, اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے, مجھ کو معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے. ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مغفرت فرماتے ہیں, دعائے مغفرت کہتے ہوئے فرماتے ہوئے کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی, اے اللہ اے میرے رب تو مجھ کو معاف کر دے, میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں جو بھی لوگ آئے ہیں, میرے خاندان میں میری فیملی کے ممبر بنے ہیں ایمان کی حالت میں, اللہ ان کو بھی تم معاف فرما دے, اور سارے مومن مردوں کو, ساری مومنہ عورتوں کو بھی اے اللہ تم معاف فرما دے. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعا تھی جس میں یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے, انہوں نے والدین کو مقدم رکھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے دعا کی, اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سینوں میں یا ان کے دلوں میں کس قدر ماں باپ کی فکر تھی اور ان سے محبت تھی اور ان کا درد تھا. سورہ مریم کی 32 آیت ہے, فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ کیونکہ ان کے والد نہیں تھے, والدہ تھی, وبرم بھی والدتی, اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے جب میں یہ دعا اللہ سے کر رہا ہوں کہ میری امی کا میں حسن سلوک, امی کے ساتھ حسن سلوک کروں, میری والدہ محترمہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میں بار بنوں. بار کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنے والا, نیک لڑکا جو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی, ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور میرے رب مجھ کو سخت دل اور جبار نہ بنا. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کی, یعنی اللہ سے یہی دعا کی, اور برم بھی والی گئی ولم یکن جبار عصیا, نا فرمان نہ بنا بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا, اچھا برتاؤ کرنے والا مجھ کو بنا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی اگر کوئی پڑھے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے, صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کس طریقے سے وہ بھی اپنے ابا کے بڑے خیر خواہ تھے اور بہت بھلائی اپنے ابا کی وہ چاہتے تھے, حالانکہ ان کے والد جو ہے یا ان کا باپ جو ہے وہ کافر تھا, آزر تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری پیاری بڑی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ابا کو جو شرک کرتا تھا, شرک کی طرف دعوت دیتا تھا, بلکہ بتوں کو بناتا تھا, پتھروں سے تراش کر بت بناتا تھا, بت کو فروخت کرتا تھا, تو ایسے باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ انہوں نے کیا, کیسا سلوک کیا, دیکھیے یعنی کیسی نصیحتیں کی. وذکر فی الکتاب ابراہیم, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو پڑھیے, یعنی ان کے واقعے کو پڑھیے, انہ کان صدیق النبی, بڑے سچے نبی وہ تھے, اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا یا ابتی, اے میرے ابو, اے میرے ابا جان, لم تعبد ما لا یسمع, اے ابا جان آپ ایسے پتھر کی, ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں, ولا یبصرو دیکھتے بھی نہیں ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, اور آپ کے کوئی کام وہ نہیں آتے, تو ایسے بیکار چیزوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا, اے ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, اے ابا جان وہی میرے پاس آتی ہے, میرے پاس علم ہے, آپ میری بات مانیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. دیکھیے کیسی خیر چاہتے ہیں اپنے ابا کے لیے, جو شرک کرتا تھا, علل اعلان شرک کرتا تھا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے, ابلیس شیطان کی عبادت مت کیجیے, اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا, رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے, اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر, مجھے ڈر ہے کہ آپ بڑی تکلیف میں نہ ہو جائیں بعد میں. میری بات مانیے, شرک کو چھوڑیے, توحید کے راستے پر آ جائیے. نصیحت والد کو کر رہے ہیں, وہ والد جو شرک کر رہا ہے, کہاں ہیں آج کے بچے, اگر فاتحہ دلا دے, اگر چھوٹے موٹے تعویذ وغیرہ, فاتحہ نہیں چھوٹے شرک اکبر نہیں بدعتیں اگر والدین کرتے ہیں تو بیٹوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ توحید آ گئی کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کے ساتھ بات چیت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہاں کا اس میں سلوک ہے, یہ کہاں کا طریقہ ہے, یہ کون سی وہ توحید ہے جو آپ نے سیکھی ہے جس میں آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے, غلط ہے, یہ نہیں ہے, ایسے طریقہ نہیں ہے. دیکھیے قرآن سے ہم کو طریقے ملتے ہیں, ماں باپ اگر مشرک بھی ہو شرک اکبر بھی کیوں نہ کرے. دیکھیے آخر شرک اکبر کرنے والا بلکہ بنانے والا, وہ چیزیں بنانے والا کہ جس کو وہ اللہ کے ساتھ ملاتا تھا, وہ چیزیں بنانے والا کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا تاکہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی پوجا کی جائے, نعوذ باللہ من ذلک. ایسا آدمی, ایسا مشرک, شرک اکبر بلکہ داعی الشرک, شرک کی طرف بلانے والے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک. دیکھیے کیا آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتے جا رہا ہوں. یا ابتی انی اخاف یمسک عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے ابا جان, مجھے ڈر ہے, لہٰذا آپ چھوڑ دیجیے شرک کو. فتکون للشیطان ولیا, تو کہ ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائے, شیطان کے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں پھینک نہ دیا جائے. یہ سورہ مریم کی 41-45 تک آیتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کس طریقے سے وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. حالانکہ سورہ مریم ہی کی 46 آیت اگر ہم پڑھیں تو اور تعجب ہوتا ہے, ان کو ان کے والد نے ڈرایا اس کے باوجود انہوں نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیا. باپ نے ڈرایا بہت خطرناک طریقے سے. کیا ڈرایا؟ اللہ نے فرمایا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم, آزر کہتا ہے, آزر کی بات کو اللہ نے نقل فرمایا. آزر نے کہا اے ابراہیم, اے میرے بیٹے, اگر تو میری بات نہیں مانے گا, یہ تیری باتوں سے تو اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا, یعنی شرک سے مجھے ڈرا رہا ہے, منع کر رہا ہے, یہ چھوڑ دے ورنہ میں تجھ کو رجم کر دوں گا. رجم سمجھتے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا, پتھر سے تجھ کو مار مار کے ختم کر دوں گا. باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے, اس کے باوجود نصیحتیں کر رہے ہیں جو اوپر کی آیتوں میں بتائی گئی, پچھلی آیتوں میں. اس کے باوجود اپنے والد کو پیار سے اندازہ دیا, بچی یا بچی, اے ابو اے ابو, اے ابا جان اے ابا جان, نصیحت کرتے جا رہے ہیں, سمجھاتے جا رہے ہیں کہ آپ شرک کو چھوڑ دیجئے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر والدین کا مقام ہے. آئیے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرو. بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای العمل احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا, یا اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے افضل عمل, ایک روایت ہے سب سے اچھا عمل, دوسری روایت ہے سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا, وقت پر نماز پڑھنا. نمازوں کے اوقات مقرر ہیں کیونکہ نماز کو وقت پر پڑھنا واجب, نماز کو وقت پر پڑھنا نماز کی شرطوں میں سے. نماز کی شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے گا, وقت سے پہلے بھی نہیں وقت کے بعد بھی نہیں, شرطوں میں سے. نماز کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے, لہذا اوقات ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم شرط پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو اوقات مقررہ پر ادا کریں, اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل, سب سے افضل عمل ہے. اس کے بعد پوچھا گیا ثم ای, اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. حدیث پر غور کیجیے, جہاد اسلام کی چوٹی ہے, جیسا کہ حدیثوں میں آیا اسلام کی چوٹی ہے, اصل جڑ ہے جہاد, اس پر مقدم ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یعنی اس سے بھی افضل ہے. پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پھر جہاد, سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی چیز ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں گے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد پر مقدم رکھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو. ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر جہاد کی اجازت مانگتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. فرمایا ماں باپ ہیں؟ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں. فرمایا جا ان کے ساتھ جہاد کر, مطلب ان کے ساتھ جہاد کرنے کا لفظ آیا ہے فصیح ما فجاہد, یعنی جا کوشش کر اور وہاں جا کر تو حسن سلوک کر اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر, یہ مطلب ہے حدیث کا. اور مسلم شریف کی دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابایو کا ان ہجرت و جہاد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد دوں, میں آپ کے ساتھ جو ہے ہجرت بھی کروں گا اور جہاد بھی کروں گا تاکہ میں خوب اجر دے, میں اللہ کے اجر چاہتا ہوں, اسی لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. اور بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے, بیعت کے لفظ ہے, لہذا سن لیجیے کہ بیعت صرف دو ہوتی ہے, ایک آج کے لیے امام وقت پر, امام وقت بادشاہ وقت پر, جو بادشاہ خلیفہ ہو بادشاہ, اگر وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جہاد کا حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے آپ کے ساتھ کریں گے اسلام کی خاطر. دوسری بیعت ہوتی ہے اطاعت کے لیے کہ آپ جو بھی ہم کو حکم دیں گے, جو بھی کہیں گے, کنگڈم میں ہم رہ کر آپ کی بات مانیں گے جب تک کہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہ ہو. اور یہ بیعت یا اس کے مختلف طریقے ہیں, یا تو آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ ملک فہد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے تھے اور ابھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے, بہت سارے کسارے آپ جا کر ہاتھ رکھ کر کیے, ایک یہ شکل ہوتی ہے, ایک زبانی طور پر یا دوسرے انداز سے جو ہے بیعت کا وہ کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں مقیم جو ہوتے ہیں تو وہ لوگ کنڈیشنز جس ویزے پر آتے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ بیعت کی بات ہوتی ہے, تو وہ بھی ان کے ماتحت ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے ان لوگوں پر جو یہاں پر مقیم ہے, اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم دیا جائے تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ مستقل ایک موضوع ہے, کبھی وقت ملے تو ساری دلیلوں کو آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کا یہ کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہل من والدیک احد حی, کہ آپ کے ابا جان میں سے, آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا اس نے ہاں دونوں زندہ ہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ عز وجل, آپ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم اجر اللہ کے یہاں چاہتے ہو, اس لیے تم بیعت کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں اجر ہی کے خاطر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما, اے میرے ساتھی تم جو اجر چاہتے ہوئے میرے پاس آئے ہو اجر چاہنے کے لیے, اجر کمانے کے لیے اللہ کے یہاں, تو تم لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسن صحبتہما، ان کے ساتھ اچھا رہو تم، ان کے ساتھ اچھا رہو. غور کیجئے حدیثوں پر، آدمی کس لیے آیا ہے؟ ہجرت اور جہاد کی خاطر بیعت کرنے کے لیے. نیت کیا ہے؟ اللہ کے یہاں اجر ملے. تو اس نیت کو معلوم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کر، غیب نہیں تھا، پوچھ کر معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اپنی امی ابا کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، انشاءاللہ تم جو چاہ رہے ہو وہ تم کو وہاں مل جائے گا، جو تم چاہ رہے ہو وہ چیز تم کو وہاں مل جائے گی. برادران اسلام، یہ ماں باپ کے بارے میں کچھ حدیثیں تھیں، بلکہ دو تین حدیثیں صرف بتائیے، ورنہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اس کو سلوک کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، من احق بحسن صحبتی، کہ میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ جورو بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ بیوی، بیٹا، چاچا، دوست، پڑوسی، بزنس پارٹنر، رشتے دار، ماموں، دادا، نانا، ابا، امی، کون کون؟ پوری دنیا ہے میرے پاس. اس نے جس نے میرے لیے ویزا نکالا، جو مجھے کمپنی میں جاب دیا ہے، جس نے مجھے پتہ نہیں کتنے ہزار ریال قرض دیا ہے، میری ساری مشکلوں میں کام آیا ہے وہ. من احق بحسن صحبتی، سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں؟ فرمایا امک، امی، والدہ. اللہ اکبر. فرمایا اس کے بعد کون؟ فرمایا امی. فرمایا اس کے بعد کون؟ فرمایا امی. تین مرتبہ آپ نے اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا، اس کے بعد کون؟ فرمایا ابوک، تمہارے ابا جان. اندازہ لگائیے صحیح حدیث پر بھی کس قدر مقام ہے ماں کا، پھر اس کے بعد والد کا، اور دونوں کا اس حدیث کے پیش نظر کس قدر مقام ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. برادران اسلام، اس کے بعد کچھ واقعات نقل کیے گئے سلف صالحین کے، کہ کس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرتے تھے. بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے، بڑی نرم انداز سے اپنی امی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. والدہ ان کی باحیات تھی اس وقت، محمد ابن سیرین بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو لوگ، ابن عوف ایک آدمی تھے، وہ جب محمد ابن سیرین کے پاس گئے تو اپنی امی کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس قدر حسن یا کہیں کہ اخلاق کے ساتھ یا نرم گفتگو وہ کر رہے تھے کہ ابن عوف کو شک ہو گیا کہ شاید وہ بیمار ہو گئے، اسی لیے ان کی آواز بدل گئی ہے اور ان کی حالت کچھ اور ہو رہی ہے. والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امی کے ساتھ، تو یہ ڈر گئے کہ شاید ان کو جو ہے بیماری ہوگی. تو پوچھا کہ کیا ابن سیرین، کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کو کیا بیماری ہوگی؟ یا لوگوں سے پوچھا تو قالوا لا، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں، اپنی امی کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، اور جب اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی قدر وہ نرم پہلو اور نرم گوشہ اپناتے ہیں، بالکل نرمی کے ساتھ گفتگو اور نرم معاملہ ان کا اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کس طریقے سے بات چیت کے وقت بھی اور بیٹھ کر اپنی امی کے ساتھ کیسے ان کے سلوک اور ان کے حرکات یا ان کی گفتگو سلف صالحین کی ہوتی تھی. اسی طریقے سے ابو الحسن علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جو بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، جن کی مثالیں دنیا میں وہاں پر اس زمانے میں دی جاتی تھیں. اور وہ کبھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ معمولی طور پر بھی، نہ گفتگو کے طور میں اور نہ پریکٹیکل طور پر، انہوں نے کبھی ذرہ برابر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی. اسی طریقے سے حیوہ بن شریح، جو بڑے مشہور محدث اور علماء اکرام میں سے گزرے ہیں، بڑے بڑے مشہور محدثوں میں سے آپ کا نام آتا ہے حیوہ بن شریح، اور محدثوں کے امام بھی گزرے ہیں یہ، اور بڑے مشہور عالم گزرے ہیں. تو یہ لوگوں کو درس دیتے تھے علم حدیثیں، ظاہر بات ہے محدث لوگوں کو درس حدیث کا کام کرے گا، حدیثوں کا درس دے گا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث دیتے تھے، تو ان کی امی جب پکارتی تھی تو درس چھوڑ کر وہ چلے جاتے تھے، درس چھوڑ کر اور بات کو روک کر وہ اپنی امی کی بات پر نبے کہتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اور آتا ہے کہ ان کی امی پکار کر کہتی کہ بیٹے اے حیوا جاؤ مرغی لے کر آؤ، آتا ہے ان کے بارے میں، وہ درس دیتے تھے. واقعات آئے ہیں اسے کہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور امی پکار کر کہہ رہی ہے کہ جاؤ حیوا، حیوا نام ہے ان کا، حیوا جاؤ جا کر مرغی لے کر آؤ، تو وہ درس چھوڑتے تھے، جاتے تھے مرغی خریدتے تھے اپنی امی کو دے کر، پھر آ کر ڈس کنٹینیو کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مثالیں ایک دو چھوٹی چھوٹی جو امام صاحب نے بیان کی آج کے، خطیب صاحب نے آج کے، ورنہ اگر آپ چیک کریں پورا سب پورا ٹاپک، اور ضرور ہے چیک کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کیا کیا حدیث آئی ہے، کیا کیا واقعات آئے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ تعجب ہوگا کیسے لوگ تھے وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس قدر سلوک کیا کرتے تھے. اتنا زیادہ سلوک اور اس قدر جا ان کا احترام ان کے یہاں ہوتا تھا. فضل ابن یحییٰ کے بارے میں بھی کچھ اسی طریقے سے آتی ہیں کہ واقعات آتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ یا ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر گرم پانی کے وضو نہیں کرتے تھے, ہمیشہ گرم پانی ہی سے وضو کرتے تھے. ایک مرتبہ شاید وہ بیمار ہو گئے تھے, ان کو گرم پانی کی ضرورت پڑ گئی, ان کو فضل بن یحییٰ کو, تو انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے والد کا کیا, تہجد گزار تھے ان کے والد فضل کے, اور وہ رات میں اٹھ کر گرم پانی سے وضو کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے, تو انہوں نے وہ پانی اپنے والد کے لیے رکھ دیا, اپنے آپ پر اپنے نفس پر ترجیح دی اپنے ابو کو اور کہا کہ نہیں میرے ابا کے لیے پانی ہے اور وہ اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے, وضو کریں گے اور تہجد پڑھیں گے, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے, لہذا یہ پانی میں انہی کے لیے رکھ دیتا ہوں. تو انہوں نے انہی کے لیے رکھ دیا اور جب وہ اٹھ گئے بیدار ہو گئے تو ایسا نہیں کہ یہ سو گئے رکھ کر, بلکہ پانی کو اپنے ابا کے خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے وضو کیا, اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو اس سے بھی اندازہ لگائے کس طریقے سے ان کے اندر جذبہ تھا. منصور بن معتمر کے بارے میں آتا ہے, سبحان اللہ, منصور بن معتمر ایک سلف صالحین کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے, یہ علماء اکرام میں سے گزرے ہیں. اپنی امی کے سر کی چوٹیاں, یہ سر کی کنگھی کرتے تھے, مطلب بالوں کو صاف کرتے تھے امی کی. سبحان اللہ, دیکھیے خدمتوں میں سے ہیں, ہم تو یہ کیا اس سے بڑی بڑی خدمتیں جو ہونی چاہیے نہیں کرتے, جیسے پیسوں کی ضرورت ہے مشکل ہے وہ نہیں کرتے. یہ سلف صالحین کے واقعات ایسے سے آئے, چھوٹی بھی ڈالتے تھے اپنی امی کی وہ, یعنی خدمت, ان کو خود ضرورت پڑتی نا, نہیں امی جان آپ مجھے اجازت دیجیے, وہ کنگھی لیتے تھے اور ماں کے بالوں کو صاف کر کے, ظاہر بات ہے چھوٹی ڈالنا آتا نہیں انسان کو, تو سیکھے ہوں سیکھ کر اپنی امی کی چھوٹی ڈالتے تھے اور بالوں کو صاف کرتے تھے اور ان پر کنگھی کرتے تھے. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کس طریقے سے ان کے دلوں میں اپنی ماں اور ماں کی باپ کی خدمت کا جذبہ تھا. محمد ابن منقدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور راتوں میں جاگ جاگ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اور ان کو آرام پہنچاتے تھے اور وہ سونے کے بعد یہ اپنے بستر پر جاتے تھے. امام ابن عساکر محدث شام, شام کے محدث گزرے ہیں, ان کے بارے میں بھی مشہور واقعات آتے ہیں کہ جب تک یہ ماں باپ سے اجازت نہیں لیتے کوئی کام نہیں کرتے. ان سے کہا گیا کہ کہیں بلایا گیا تھا ان کو, شاید درس کے لیے یا اللہ کے راستے میں اصبہان ایک علاقہ ہے وہاں ان کو بلایا گیا, تو وہ تاخیر سے وہاں پر آئے. تو پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کو جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر آپ نہیں آئے ہیں, تاخیر سے آئے. تو محدث شام امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی امی سے اجازت لینے میں مجھے دیر ہو گئی, اپنی امی سے اجازت لینے میں مجھے دیر ہو گئی, اجازت ملنے کے بعد میں آیا ہوں اس لیے تاخیر مجھ سے ہو گئی. اندازہ لگائیں کیا ان کا حال تھا, کیسے یہ نیک لوگ تھے. محمد ابن بشار, اللہ اکبر, یہ نام ہم ابوداؤد ترمذی کے حدیث مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, شیخ عبد المحسن عباد پڑھاتے تھے, یہ بہت نام آتا تھا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار بڑے محدث گزرے ہیں, محدثوں کے جو ہے استاد اور اماموں میں سے یہ گزرے ہیں. تو بصرہ کے ساری حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب اردت الخروج یعنی رحل الطلب علم فمنعت امی فاتعتها قبوری کلیفی, میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا, سفر کرنا چاہتا تھا. محمد ابن بشار نام یاد رکھے, بڑے زبردست بہت بڑے محدث گزرے ہیں محمد ابن بشار. سر کیا ہے, ہم کو چار پانچ نام ہی معلوم ہے, اس کے علاوہ جانتے نہیں کہ لوگ کیسے کیسے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, کیسے کیسے بڑے بڑے محدثین فقہا ائمہ گزرے ہیں. محمد ابن بشار کے بارے میں آتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ سفر کر کے علم حاصل کروں لیکن میرے امی نے مجھ کو منع کر دیا, تو میں رک گیا. اللہ نے مجھے بہت برکت دی اور ڈھیر سارا علم مجھ کو عطا کیا. اور ان کا نام آج دیکھیے, حدیث کی کتابیں اٹھائیے, امام بخاری ترمذی کی, حدیث ترمذی کی کتابیں اٹھائیے, پیچھے جاتے جائیے, یہ حدیث کس سے روایت ہے, پیچھے جا کر آپ کو محمد ابن حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن بشار, ہم کو حدیث بیان کی محدث محمد ابن بشار نے, بڑے مشہور محدث. یہ دیکھیے اتنے بڑے مشہور محدث کیسے بن گئے, اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے, ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا, ماں نے منع کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے امی جان آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے وہ جا وہاں جہاں تھے وہاں ان کو اتنا علم ادا کیا کہ آج حدیث کی کتابوں میں ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم سے یہ حدیث محمد ابن بشار نے بیان کی, ہم سے یہ حدیث محمد ابن بشار نے بیان کی, یہی کافی ہے ان کی تشریف اور ان کے مقام کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے ائمہ اور محدثین سلف صالحین جن کے بھی نام آپ لے لیں, سب کے بارے میں ان کی سیرتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ان لوگوں نے کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بھی بڑے واقعات ہیں, یہ لوگ اتنے مجھے ان کے مقامات پر ایسے نہیں پہنچ گئے, ان کے نام جو آج روشن چراغ ہیں یہ لوگ آج, یہ ایسے نہیں پہنچ گئے تھے اونچے مقامات پر، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا حق اللہ کو دیا، ماں باپ کا حق ماں باپ کو ادا کیا، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اللہ نے بڑے اونچے مقامات پر ان کو پائز کیا. بہرحال یہ کچھ مثالیں تھیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اور جہاں تک نافرمانی کے بارے میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نافرمانی مت کرو، اور ادنا سا بھی لفظ نافرمانی کا ان کے لیے استعمال مت کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو مت ڈانٹو، ان کو مت ڈانٹو. حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو علم اللہ شیئا من العقوق ادنا من العف لحرمه، اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اف سے بھی کم ایک ورڈ، ایک لفظ نافرمانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے، تو اللہ اس کو حرام کر دیتا تھا. کیونکہ اللہ کے علم میں یہی بات ہی عربی زبان میں اس سے کم ورڈ، معمولی ورڈ کوئی اور نہیں ہے عربی کی ڈکشنری میں جو ڈانٹنے کے لیے یا نافرمانی کرتے ہوئے یوز کیا جاتا ہے، تو اللہ نے اسی کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اس بھی مت کہو، مطلب یہ سب سے ادنا ورڈ ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو اس سے بڑھ کر ساری چیزیں حرام ہوں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں ماں باپ کی نافرمانی کس قدر حرام کردہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں یہ بات بیان کی ہے، اسی آیتوں میں سورہ سرہ کی اما یبلغن عندک الکبر، ماں باپ اگر بڑے تمہارے پاس ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے تمہارے پاس، تمہارے پاس یعنی تمہارے گھر میں ہے، تمہارے پاس باحیات ہیں وہ لوگ، اور بڑی عمر کو یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں ماں باپ، تو ظاہر بات ہے ہم سب جانتے ہیں بوڑھے ماں باپ زیادہ محتاج ہوتے ہیں خدمت کے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے عنایت کی، زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹیک کیئر کرنے کی ان کو، ہے نا، کیئر کرنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ جب تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو اب زبردست موقع ہے خدمت کا، زبردست موقع ہے، خدمت کرو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، ان کی کسی حرکت کو دیکھ کر، ان کی کسی بات کو دیکھ کر. فلا تقل لهما اف، یہاں اللہ نے یہ بات بیان کی، اف مت کہنا. ولا ترہرہما، ڈانٹنا بھی مت. کیا کرنا پھر اللہ؟ وقل لهما قولا کریما، ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا. اللہ، میں تعجب کرتا ہوں آیتوں کو جب یاد کرتا ہوں، یہ آیتوں کو بات چیت میں ادب اور احترام کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ نے، تو سلوک میں کیا ہوگا پھر؟ بھائی بات کرتے وقت ہوتا نا، ارے چپ بیٹھو جی، ارے آپ کو کیا معلوم، بوڑھے ہو گئے آپ کو نہیں معلوم ہے، بزنس دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، ورڈس یوز کیے جاتے ہیں نا ماں کو باپ کو. اب باپ بوڑھے ہو گئے، کمائے کمائے محنت کی، امی نے محنت کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، ڈگریاں ملی، زبردست جاب ملی. اب گفتگو اس کی دیکھو، اس لڑکے کی، اس نوجوان کی، اس نوجوان کی گفتگو دیکھو. ارے چپ بیٹھو جی، یعنی ہمارے یہاں چپ بیٹھو جی، تمہارا کیا معلوم، یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، چپ بیٹھو جی. اس مت کہو اللہ کہہ رہا قرآن میں، ولا کرو ڈانڈا بھی، بات کرنا ہے ادب سے بات کر. اللہ کہہ رہا وقل لهما قولا کریما، دونوں سے، ماں باپ سے ادب اور احترام سے بات کر، بات بھی ادب اور احترام سے کر، تو سلوک تو اور بدرجہ اور ادب احترام سے ہونا چاہیے. جب بات چیت کا طریقہ، سلوک، آداب اللہ سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے بات چیت کی کہ کیسے ان سے گفتگو کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، تو پھر جب رویہ ہو، بیہیویئر ہو ان کے ساتھ، تو وہ تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے. جیسے یہاں ادب احترام تو وہاں بھی ادب احترام. اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو، اللہ معاف فرمائے، بہت ہماری زبانیں لمبی ہو گئی ہیں، بچوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی، ماں باپ کے ساتھ صحیح گفتگو نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسے کامیاب ہوگی، کیسے پاس ہوں گے یہ لوگ، کیسے ڈگریاں ملیں گی، کیسے جاب ملے گی، کیسے روزی ملے گی، جب اللہ ہی ان کا ناراض ہے، رب ہی ناراض ہو گیا، کیسے جنت ملے گی، کیسے مشکلیں دور ہوں گی، ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، ضروری ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے بچوں کو، رب ارحمھما کما رب یعنی سجینا، سب کو یاد کرنا ہے اور یہ پڑھتے رہنا ہے، چاہے ماں باپ بائے حیات ہو یا وفات پا چکے ہو. اللہ نے دعا بھی سکھا دی ہے، ماں باپ کے لیے دعا سکھائی ہے، کسی اور کے لیے، بیوی کے لیے سکھائی ہے اللہ نے، تو بیوی کے ساتھ یہ دعا کرو نہیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دعا سکھایا رب ارحمھما، اے میرے رب رحم فرما میری ابا اما پر، جیسے چھوٹا میں تھا وہ لوگ مجھ پر رحم کیے تھے. چھوڑ دیتے تو کیا ہو جاتا تھا، چلا جاتا تھا، اندھا ہو جاتا تھا، لوڑا لگڑا ہو جاتا تھا، چھوڑ دیتے تھے اگر اس کا خیال نہیں کرتے تھے. کتنا خیال، دیکھیے بچے گھر میں ہیں، چھوٹے جن کے گھر میں بچے ہیں، چیک کریں، دیکھیں کیسے خیال کرتے ہیں ماں باپ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو ایسے کہ وہ جب چھوٹے رہنے مجھ پر رحم کیے تھے، اللہ کو رحم فرما ان پر، آج وہ بڑے ہو گئے، رحم کی ضرورت ہے ان کو، تیرے رحم کی اور ہر ایک کو ضرورت ہے، اللہ تو میرے ماں باپ پر خاص طور سے رحم فرما. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جس میں نافرمانی کی سزائیں اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے نافرمان. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہر انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو دنیا یا آخرت میں ملتی ہے، تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ جو ہے دیر سے دیتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا ہے. جیسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، تو اس کو سزا جو ہے آخرت میں ملتی ہے، بعد میں خوب سزا ملتی ہے اس کو، دنیا میں نہیں دیتا. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں ایک حدیث یہاں بتائی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن اللہ یعجلک یعجل لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات، مرنے کے بعد تو اس کو سزا ضرور ملے گی، اس سے پہلے دنیا ہی میں جلدی اس کو سزا مل جاتی ہے جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں جلدی ہی اس کو مزہ اس کا چکھنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا، رغم انف ورغم انف ورغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مطلب برباد ہو جائے وہ کہیں کا نہ رہے. تین تین مرتبہ آپ نے یہ لفظ استعمال، صحابہ نے فرمایا، کون اللہ رحم فرمایا، یا رسول اللہ کون ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک خاک آلود ہو جائے وہ؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا. ان کی خدمت کر کے، لفظ حدیث میں کیا آیا ہے، لم یدخلاہ الجنہ، ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، ماں باپ نے. کیا مطلب حدیث کا؟ یعنی وہ خدمت کرے گا تو ان کی خدمت کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناک خاک آلود ہو جائے اس کی، بڑھاپے میں ماں باپ مل گئے اس کو، ایسے نہیں کہ جوانی میں انتقال ہو گیا، نہیں، ماں باپ ہیں بوڑھے، اس کے بعد باحیات ہیں، دو یا دونوں میں سے امی یا ابو، اور خدمت نہیں کر رہا ہے ان کی، ان کو راضی نہیں کر رہا ہے، ان کو خوش نہیں کر رہا ہے اور جنت نہیں لے رہا ہے، تو یہ تو بدبخت انسان ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. لہٰذا اللہ سے ڈرنا ہے. علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ آدمی جو ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کو بڑی خطرناک سزائیں دنیا میں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے سزائیں رکھی ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ متفق علیہ روایت ہے. صحابہ نے تین مرتبہ آپ نے فرمایا، کیا تم کو بڑے بڑے حرام گناہ، کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے صحابہ نے فرمایا، ضرور بتائیے. تین مرتبہ علیہ وسلم کیوں دہراتے تھے کسی بات کو؟ اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی تھی، اس کی تاکید زیادہ ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی، کیا میں تم کو بڑا بڑا گناہ نہ بتاؤں، بڑے حرام کام نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا، ضرور بتائیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. شرک کے بعد فوراً شرک معلوم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں. شرک کے بعد کس کو بیان کر رہا؟ عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی. کیا مطلب نافرمانی بیٹے؟ یہ نافرمانی ورڈ شاید سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم لوگوں. باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹے یہ ایک ریال لاؤ، جا کے انڈے لے کرو، میں نہیں لاتا ہوں. نافرمانی ہے نا، ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں حقوق، اس کو کہتے ہیں نافرمانی. بیٹے سے کہا، بیٹے تم اپنی بیوی کو ابھی مت بلانا، 6 مہینے کے بعد بلا لینا سعودیہ. نہیں میں بلاتا ہوں ابھی، فوراً ویزا نکالا، 1 ہفتے میں بلا لیا. نافرمان ہے یا نہیں ہے باپ کا؟ مثال ہے، سمجھنے کے لیے. حقوق کیا سمجھ رہا ہے؟ نافرمانی کا مطلب گالی دینا. کس نے کہا گالی دینا نافرمانی؟ وہ تو خطرناک، نافرمانی سے بھی بڑی چیز ہے وہ تو گناہ ہے بہت بڑا. اور یہ بڑا گناہ جو یہاں بتایا حدیث میں، نافرمانی ہے. نافرمانی کا ورڈ ذرا اس کو اردو میں سمجھانا، انگلش میڈیم ہے نا پورے مسئلے سے. فرمان یعنی بات، فرما برداری، بات ماننا، بات ماننا، وہ جو بولے وہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فرما برداری. نافرمانی مطلب بات نہیں ماننا، وہ کچھ کہے آپ کچھ اور کرے. مثال میں نے دی، انڈے لاؤ نہیں لاتا، نہیں لاتا جاؤ. بیٹی سے کہا، بیٹی اٹھو بیٹے کمرہ صاف کر دو، نہیں کرتی ہوں میں نہیں کرتی، یہ ہے نافرمانی. سمجھ رہے ہیں؟ بات نہیں ماننا. ابا ہاں، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف، جیسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہاں نہیں ماننا ہے. بیٹے اٹھو، چلو تعویذ پہن لو، باہر نکلنا ہے، چلو بیٹے تعویذ ڈالو گلے میں، اب ڈالنا بیٹے، یہاں بات نہیں ماننا، یہ نافرمانی، کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یا بیٹی سے کہا، بیٹی تم جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بغیر برقعے کے، اچھا سچ کے، تاکہ وہ بہت خوش ہو جائے تمہارا شوہر، اچھا میک اپ کر کے، گوشہ اوشے کو سائڈ میں ڈال کے، یہاں پردہ اردہ اٹھا کر پھینک کر، دونوں گھومنے جاؤ اوٹی، یا دونوں گھومنے جاؤ طائف، یا دونوں گھومنے جاؤ سوئٹزرلینڈ، نکال دو سب, وہ گوشا اوشا نہیں. ماں اب سے بیٹی سے کرے تو بیٹی مانے گی یہاں؟ نہیں مانے گی. بیٹی مانے گی؟ نہیں مانے گی. نافرمانی جہاں اللہ کی ہو وہاں نہیں ماننا ہے, اس کے علاوہ ساری باتیں ماننی. ابا امی جو بھی کہیں ماننا ہے. ابراہیم السلام کا واقعہ معلوم ہے, چوکٹ بدل لو اسماعیل سے کہا, اسماعیل نے چوکٹ بدل دی. معلوم ہے نا, یاد رکھیے, کیونکہ بیویاں یہاں ہیں ہمارے پاس, امی نیچے ہیں, یہاں نیچے بیویوں کو یہاں بٹھا لیے ہیں پورے. نہیں معلوم ہے, یہ بیویاں اصل گڑبڑ ہے پوری. کیا گڑبڑ ہے؟ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, ان کو نہیں معلوم ہے ماں باپ کے حقوق. یہ پاگل کو بھی نہیں معلوم ہے ماں باپ کے حقوق, اس کی بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے ماں باپ. اب یہ خود پہلے پڑھا نہیں, قرآن حدیث معلوم نہیں, اللہ کا ڈر نہیں, قرآن حدیث میں ماں باپ کیا کیا مقام بتایا گیا نہیں معلوم ہے. وہ واٹ از یور نیم, دس از بوائے, دیٹ از اے گرل, یہی پڑھتے پڑھتے بڑا ہو گیا. اس کے ساتھ اگر قرآن حدیث پڑھتا تو اس کو یہ بھی انگلش بھی ہوتا, قرآن حدیث بھی ہوتی, تو اس کو معلوم ہوتا ارے نہیں اللہ نے اس نہیں کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے قرآن میں بہت سخت تاکید کی, ڈانٹو بس ادب احترام سے. ارے حدیث سے معلوم ہے مجھے, پورے حدیث سے پڑھتا تو اس کو معلوم ہوتا تھا. نہ یہ تعلیم یافتہ جاہل پڑھا لکھا اور وہ پڑھی لکھی جاہل. ارے کیا ہے جی, جب دیکھو تمہارے امی کے پیچھے رہتے تم, ادھر آؤ بیٹھو نا. ارے کیا امی, امی امی امی, ارے چھوڑو امی کو, کب سے امی, ارے چلو امی سے دور, امی بھوکی ہے, امی پریشان حال ہے. واللہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, امی پریشان ہے اور یہ بیوی کو خوش کر رہا ہے. یہاں پیسے پڑے گا, ارے نہیں وہ سیٹ جو ہے بدل دینا ہے بدل دو. تو ماں پریشان ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے. ماں انڈیا میں پریشان ہے, اس کو پیسے چاہیے, یا بیوی کو خوش کر رہا ہے, سیٹ چینج کر رہا ہے, بیوی جو کہتی ہے وہ کرتا ہے. کیا حال ہوگا اس سے بڑھ کر بتائیے. اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو, اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو. قسم اللہ کی, ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ سے ڈرنا ہے ماں باپ کی نافرمانی کی جگہ, چاہے یہاں رہے انڈیا میں رہے. اللہ ہی ڈرے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے ماں باپ سے, اور اپنے آپ کو بدلے. بیوی کا حق بیوی کو دے, بیوی کا حق ایسا نہ دے کہ ماں باپ کا حق وہاں چلا جائے. بیوی کو اتنا خوش نہ کرے کہ ماں باپ پریشان ہو جائے, وہاں پر ماں باپ رونے لگے, ماں باپ بھوکے رہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے, کیسے نجات ہوگی اس آدمی کی, اس مرد کی, کہ جس کے ماں باپ انڈیا میں بھوک سے پریشان ہو, پیسوں کی دوائیوں کی ضرورت ہے پیسے کی, اور یہ پیسہ نہیں بھیج رہا ہے, اور یہاں پر اپنی بیوی کو اتنا خوش کر رہا ہے, اتنا خوش کر رہا ہے کہ اپنے گھر کے سامان کو وہ چینج کر رہا ہے, حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہے, ایکسٹرا چیزیں لا رہا ہے گھر میں, جبکہ ماں باپ اس کے پریشان حال ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, ان کو نافرمان, ان کو ستانا نہیں, ان کو تکلیف نہیں دینا, ہر حال میں ان کو خوش رکھنا, ہر حال میں. ان کے بڑے احسانات ہیں, بڑی تاکید. اللہ جزائے خیر جو خطبہ دیا گیا, یہ خطبہ اس سے پہلے بھی دیا گیا, لیکن عمل کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, ہم کو عمل کی ضرورت ہے, ہم کو ڈرنا ہے اللہ سے. اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں رکھیں گے, اچھا سلوک نہیں کریں گے, ان کو ستائیں گے, تکلیف دیں گے, تو اللہ ہماری زندگیاں برباد کر دے گا, اللہ ہم کو ہماری دنیا اور آخرت برباد کر دے گا. برادران اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ نافرمانی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے, عظیم ترین گناہوں میں سے ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, ماں باپ باحیات ہوں, اس نے گناہ کیے, غلطیاں کی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, تو ایسی صورت میں معافی مانگ لے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کر لے, اور اگر وہ وفات پا چکے ہوں تو ایسی صورت میں وہ ان کے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ. برادران اسلام, ایک آخری حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور بضرور قبول کی جاتی ہیں, اللہ اس میں کوئی شک نہیں, اللہ شک کفی ہننا, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ایک مظلوم کی دعا جو ظالم کے لیے کرتا ہے وہ, اے اللہ ظالم کو برباد کر دے, اے اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تو اس کے ساتھ اچھا مت کر بلکہ اس کو تو نقصان پہنچا, یہ بدعا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اسی صورت میں ضرور اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. وہ دعوت المسافر, مسافر بھی جو دعا کرتا ہے, مانگتا ہے کوئی چیز اللہ سے, اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. وہ دعوت الوالدی علی ولدہ, اور باپ اپنے بیٹے پر بدعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا ضرور قبول کرتا ہے. لہذا یہ حدیث ذہن میں رکھیں, اللہ سے ڈرے, اللہ سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں, ہم ماں باپ کے مقام کو جانیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور ان کو دنیا میں خوش رکھیں, اور ان سے جو غلطیاں ہم نے ان کے سلسلے میں جو غلطیاں کی ہیں ان سے معافی مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان ہم کو بنا. عمل اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے, اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما, اللہ تو عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان ہے, انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو درس ہوگا اس میں ضرور تشریف لائے. کیونکہ ہماری آفس کی طرف سے ایک مسابقہ اردو زبان میں رکھا گیا ہے، کوئز کمپٹیشن، جس میں ہم انشاءاللہ کچھ کتابیں آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ سوالات کا پرچہ دیں گے، اور آئندہ جمعہ تک آپ کو وقت ہے سوالات کو پڑھ کر جوابات اسی کتاب میں سے تقریباً سوالات کیے گئے ہیں، اور شاید دو تین سوالات باہر سے بھی کیے گئے ہیں، تو وہ سوالات 12 سوالات ہیں، اس کو پڑھ لیں اور کتابوں سے اور دوسرے کتابوں کی روشنی میں جوابات ہم تک پہنچائیں آئندہ جمعہ. تو مغرب کی نماز میں یہاں تشریف لائیں، آپ کو وہ کتابیں میں دوں گا اور سوالات کا پرچہ بھی آپ کو دوں گا، اور جو اچھے جوابات دیں گے ان کے لیے ہمارے آفس کی طرف سے بڑے اچھے انعامات رکھے گئے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تو مغرب میں آپ ضرور تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.